सनीचर 25 फरवरी के सार्बीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। शाम में अलबाब के बाद आज हुम्स में खुदकुश हमला, 30 से ज्यादा लोग हलाक। एक तजिया कार के बकौल,
और यहाँ बहुत सारी सिविल वॉर्स जो हैं और रीजनल वॉर्स वो हो रही हैं, और उसके लिए जब तक यूनाइटेड नेशन से और डमस्कस से कोई मुस्बत पॉलिसी सामने नहीं आती तो लगता यही है कि ये पैटर्न चलता रहेगा।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। शाम के मगरबी शहर हुम्स में सिक्योरिटी अड्डों पर मुसल्ला हमला आवरों और खुदकुश बमबारों के हमले में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासती टीवी का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के मकामी कमांडर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। तफसीलात बता रहे हैं खुदाए नूर नसर।
जिहादी तंजीम तहरीर अशाम ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बागियों ने एक अमन मुआहदे के तहत दिसंबर 2015 में हम्स को खाली कर दिया था, जिसके बाद से ये शहर हकूमत के कंट्रोल में है। शाम में जारी जंग की मॉनिटरिंग करने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि हमलावरों ने शहर में मिलिट्री सिक्योरिटी के सदर दफ्तर और रियासती सिक्योरिटी के एक दफ्तर को निशाना बनाया। ये हमले गूसा और मेता के इलाकों में किए गए हैं, जहाँ अमूमन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम होते हैं।
तहरीर शाम का कहना है कि इन हमलों में इनके 5 जंगजू शामिल थे। मेक्सिको ने अमेरिका को खबरदार किया है कि सरहद पर दीवार बनाने के लिए अगर इसकी बरामदात पर इजाफी टैक्स आयद किया गया तो वो भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तफसीलात जानिए सबा नास से।
मेक्सिको के वजीर खारजा लुइस फेडगारे का कहना है कि उनकी हुकूमत भी अमेरिका की उन कंपनियों की मुंतखब अशिया पर टैक्स नाफिज कर सकती है जो मेक्सिको को बरामद करने पर मजबूर हैं। जुमे को एक रेडियो इंटरव्यू में मेक्सिको के वजीर खारजा ने कहा कि मेक्सिको आजादाना तिजारत में यकीन रखता है, लेकिन अगर अमरीका दीवार की फंडिंग के लिए मेक्सिको की दरामदात पर इजाफी टैक्स नाफिज करेगा तो फिर जवाब देना ही पड़ेगा। इत्तलात के मुताबिक मेक्सिको ने आयवा, टेक्सस और विस्कॉन्सन जैसी बाज ऐसी अमरीकी रियासतों की निशानदही पहले ही से कर रखी है जिन्हें जवाबी कार्रवाई के तहत निशाना बनाया जा सकता है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि मेक्सिको के साथ मुल्हिक सरहद पर दीवार की तामीर मुतवक्को वक्त से बहुत पहले शुरू कर दी जाएगी। शुमाली कोरिया के सरबराह के सुतेले भाई के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार इंडोनेशिया की एक खातून का कहना है कि उन्हें ये काम करने के लिए, जिसे उन्होंने शरारत का नाम दिया, सिर्फ $90 की रकम दी गई। इस खातून का कहना है कि उन्हें एक मजाहिया रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए $90 किम जोंग नाम के चेहरे पर बेबी ऑयल मलने के लिए दिए गए थे। तफ्तीश से पता चला है कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के सुतेले भाई किम जोंग नाम को आसाब शिकन जहरीले मादे VX से हलाक किया गया। इस मादे को अक्वामे मुत्तहिदा वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के जुमरे में शुमार करती है। मीडिया के इदारों ने अमेरिका में व्हाइट हाउस की गैर रस्मी ब्रीफिंग से खारिज किए जाने पर गुस्से का इजहार किया है। व्हाइट हाउस से जुमा के रोज कई अहम ब्रॉडकास्टर्स और अखबारात को गैर रस्मी ब्रीफिंग से खारिज कर दिया गया था, जिनमें BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर शामिल हैं। तफसीलात जानिए उबैद मलिक से।
ब्रीफिंग से खारिज किए जाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ये एकदम जमहूरी नजरियात की वाज़े तजलील है। BBC ने ब्रीफिंग से खारिज किए जाने पर व्हाइट हाउस से वजाहत मांगी है। इन ब्रॉडकास्टर्स और अखबारात को व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर की गैर रस्मी ब्रीफिंग से खारिज किए जाने का कोई जवाब नहीं दिया गया। ये वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर के दौरान मीडिया पर तनकीद की और कहा कि जाली खबरें लोगों की दुश्मन हैं। इससे कबल उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को तनकीद का बनाया था।
एसोसिएटेड प्रेस, USA टुडे और टाइम मैगजीन ने इस ब्रीफिंग का बायकॉट किया था। इंडिया ने अमेरिका में एक नौजवान भारतीय इंजीनियर को गोली मारकर हलाक करने के वाकये पर गहरे सदमे का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक हमलावर ने गोली चलाते वक्त नस्ल परस्ताना बातें कही थी। वाकये की तफसील जानिए नाजिया गुलजार से।
सिरी नवाज पर बुध की रात को हमला हुआ था, जिसके फौरन बाद उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त वो रियासत कैंसस के एक बार में अपने दोस्त के साथ मौजूद थे। FBI इस कत्ल की मुआरकात पर तफ्तीश कर रही है। ताहम एनी शाहिदीन का कहना है कि गोली चलाने से कबल हमला आवर ने चीख कर नस्ल परस्ताना जुमले कहे थे। इस वाकये में सिरी नवाज के एक भारतीय दोस्त और एक अमरीकी शहरी जख्मी भी हुए। हमला आवर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडिया के जराये ब्लॉग में इस खबर के हवाले से बहस जारी है और बास ने इस वाकये के लिए सदर ट्रंप की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया है।
پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو ہدایت دی ہے کہ وفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جاری کی جانے والی سیکیورٹی الرٹس کو ٹی وی چینلز پر نشر کیے جانے سے گریز کیا جائے۔ یہ ہدایت حالیہ بم دھماکوں اور دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بنائے ادارے نیکٹا کی طرف سے جاری ایڈوائزری کی روشنی میں کیا گیا۔ پیمرا کے خیال میں اس طرح کی خبریں نشر کرنے سے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ گزشتہ کئی روز سے بند ہے، جس سے عام لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس موضوع پر خصوصی رپورٹس آج سربین کا حصہ ہے، لیکن پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ شام کے مغربی شہر ہمس میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خود کش بمباروں کے حملے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ شام کی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عبد الوہاب رفیق سے۔
جہادی تنظیم تحریر الشام نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ باغیوں نے ایک امن معاہدے کے تحت دسمبر 2015 میں ہمس کو خالی کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہ شہر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ شام میں جاری جنگ کی مانیٹرنگ کرنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ان حملہ آوروں نے شہر میں ملٹری سیکیورٹی کے صدر دفتر اور ریاستی سیکیورٹی کے ایک دفتر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے شہر کے ایسے علاقوں میں کیے گئے ہیں جہاں عموماً سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہوتے ہیں۔ ریاستی ٹی وی کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کے قریبی ساتھی تصور کیے جانے والے آرمی انٹیلیجنس کے صوبائی چیف جنرل حسن دابل بھی ہلاک شدگان میں شامل ہیں۔ تحریر الشام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اس کے 5 جنگجو شامل تھے۔ تحریر الشام اس وقت وجود میں آئی تھی جب جبہت الفتح الشام نامی گروہ، جسے النصرہ فرنٹ بھی کہا جاتا ہے، نے گزشتہ جولائی میں القاعدہ سے باضابطہ تعلقات ختم کر دیے تھے اور شام میں 4 دیگر چھوٹی تنظیموں سے اتحاد کر لیا تھا۔ رواں ماہ کے آغاز میں تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ ماضی میں طاقتور اسلام پسند باغی گروہ احرار الشام کے سابق سربراہ ہاشم الشیخ اب ان کی قیادت کریں گے۔
ہمس میں ہونے والے خودکش حملے پر آپ نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عبد الوہاب رفیق سے سنی۔ اس سے پہلے جمعے کو الباب میں بھی کار بم دھماکہ ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات یونیورسٹی کے پروفیسر اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا ان حملوں کو شام میں لڑائی کی ایک نئی لہر قرار دیا جا سکتا ہے؟
یہ ایک فیمیلیئر سا پیٹرن لگتا ہے سیڈلی، جیسے کہ افغانستان میں اور عراق میں آپ نے دیکھا، اور کچھ حد تک یمن اور کبھی کبھی پاکستان کے نارتھ ویسٹرن ریجن میں تو فریگمنٹیشن ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے، یعنی جو سیرین گورنمنٹ ہے، اور دوسری طرف اس میں انٹرنیشنل انٹرفینشن بھی رہی ہے ریجن سے اور باہر سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سیریا کے اندر کافی خلیج بڑھ گئی ہے شیعہ گروپس میں اور سنی گروپس میں، اور اس میں باہر کی جو مداخلت ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ قازقستان میں جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس سے لگتا تھا کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو اندر سول وار جاری ہے اس میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ الباب میں جہاں ترک فوجوں نے آئسس کو نکالا اور اس پہ قبضہ کیا کل، تو اس کے بعد وہاں بھی کچھ دھماکے ہوئی ہیں، اور اس دھماکے کے بعد آج یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ تر وہ ایریاز ہیں جو سیرین گورنمنٹ کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہاں بہت ساری سول وارز جو ہیں اور ریجنل وارز وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے جب تک یونائیٹڈ نیشنز سے اور ڈمسکس سے کوئی مثبت پالیسی سامنے نہیں آتی تو لگتا یہی ہے کہ یہ پیٹرن چلتا رہے گا۔
ڈاکٹر صاحب، کچھ ہفتے پہلے تک تو شام میں یہ لگ رہا تھا کہ صدر اسد کی حکومت جو ہے انہیں کامیابی مل رہی ہیں، اور اسی طرح روس بھی یہ لگ رہا تھا کہ ایک طرح سے جو آپ نے ریجنل گیمز کی بات کی کہ بازی جیتنے میں کامیاب لگ رہا تھا، تو اب بدلا کیا ہے؟
اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو فری سیرین آرمی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم اپوزیشن ہے، وہ پریزیڈنٹ اسد کو بھی اپوز کر رہے ہیں، یہ مینلی سنی گروپ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 3 سالوں سے آئسس کے ساتھ یعنی اسلامک سٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ سٹرانگ گروپ لگتا ہے، اور کچھ حد تک لگتا ہے کہ گورنمنٹ بھی، رشیا بھی اور ٹرکی بھی ولنگ ہے ان کو نیگوشیشن میں سٹیک ہولڈر بنانے کے لیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ فری سیرین آرمی کے علاوہ اور آئسس کے علاوہ اور بہت سارے گروپس ہیں جن میں مثلاً یہ فتح الشام ہے، احرار شام ہے، تحریر شام ہے، اور یہ تینوں جو گروپس ہیں یہ بہت ملیٹنٹ ہیں اور یہ نیگوسیشنز میں بھی بلیو نہیں کرتے، اور ان کو قازقستان کے نیگوسیشنز میں شامل بھی نہیں کیا گیا ہے
جی.
تو یہ مارجنلائز گروپس ہیں جو اس قسم کی جو ملیٹنٹ اور سوئسائڈ بمبنگ میں ملوث ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب، اس حملے کی ذمہ داری جس طرح آپ نے بھی کہا کہ النصرہ فرنٹ سے جڑی تنظیم جو ہے تحریر الشام، انہوں نے قبول کی ہے، یہ کون ہے اور اس کے علاوہ کون کون سی جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ اس جنگ میں لڑ رہی ہیں، اور کیا ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہیں؟
2013 میں القاعدہ سے یہ گروپ الگ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو جہت النصرہ کہنا شروع کر دیا
جی.
اور یہ شام کے شمال مغربی علاقوں میں ہیں جو زیادہ تر سنی علاقے ہیں، تو جہت النصرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو القاعدہ سے الگ کر کے اس نے کافی حد تک دمشق کے خلاف، پریزیڈنٹ اسد کے خلاف تحریک چلائی، پھر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مکمل ایک قسم کی کنسنسس بیس لیڈرشپ نہیں تھی اور جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ بامبنگ میں ماری گئی، تو اس کے بعد اس جہت النصرہ کے کئی جو ہے نا فیکشنز بن گئے ہیں، کئی ٹکڑے بن گئے ہیں، ان میں ایک تحریر شام ہے، ایک احرار شام ہے، ایک جبہات فتح شام ہے، تو 3 یا 4 گروپس جو ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے ساتھ رائیولری رکھتے ہیں، ان کا متحدہ دشمن تو پریزیڈنٹ اسد ہے
جی.
لیکن ان کے بیکرز جو ہیں گلف سے ہیں اور ڈفرینٹ ہیں، اور زیادہ تر یہ شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔
تو یہ ڈاکٹر افتخار ملک صاحب، شام میں حملوں میں تیزی آئی ہے لیکن ساتھ میں جنیوا میں امن مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو کیا ان سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟
لگتا تو یہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے جو نئے سیکرٹری جنرل ہیں یہ ان کی پرائیورٹی ہے، ریجنل فورسز بھی کافی حد تک اس چیز سے ایگزاسٹڈ ہیں، ترکی اور روس میں بھی آپ کو پتا ہے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ شروع کی جائے، لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ اسد جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، روس چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اسد رہیں، ایران بھی چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اسد رہیں، لیکن میرا خیال ہے ترکی، سعودی عربیہ اور یہ جو گروپس ہیں ملیٹنٹ گروپس اور خاص طور پہ فری سیرین آرمی جو ماڈریٹ گروپ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم سیریا میں لایا جائے جس میں ڈیسینٹرلائزیشن ہو اور تمام سیکٹیرین جو گروپس ہیں کی ریپرزینٹیشن ہو، تو جب تک بین الاقوامی قوتیں اور ریجنل فورسز کسی کنسنسس پہ نہیں آتی تو افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ سیریا کے اندر یہ فریگمنٹیشن اور یہ وائلنس جو ہے عراق کی طرح جاری رہے گی۔
یہ تھے برطانیہ کی بات یونیورسٹی کے پروفیسر اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک۔ میکسیکو نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ سرحد پر دیوار بنانے کے لیے اگر اس کی برآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کیا گیا تو وہ بھی اسی طرح کی جوابی کاروائی کر سکتا ہے۔ ان کا یہ رد عمل میکسیکو کے ساتھ ملحق سرحد پر جلد دیوار کی تعمیر کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے بیان کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب پیرس کے حوالے سے امریکی صدر کے طنزیہ بیان پر فرانس نے بھی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
میکسیکو کے وزیر خارجہ لوئس ویڈیگرائے کا کہنا ہے کہ میکسیکو آزادانہ تجارت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اگر امریکہ دیوار کی فنڈنگ کے لیے میکسیکو کی درآمدات پر اضافی ٹیکس نافذ کرے گا تو پھر ان کی حکومت بھی امریکہ کی ان کمپنیوں کی منتخب اشیاء پر ٹیکس نافذ کر سکتی ہے جو میکسیکو کو برآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میکسیکو اس کا بیان بازی کی حد تک نہیں بلکہ ایک حقیقی چیلنج کے طور پر سامنا کرے گا۔ میکسیکو کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے بیان کے رد عمل میں سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر متوقع وقت سے بہت پہلے ہی شروع کر دی جائے گی۔
For too long we've traded away our jobs to other countries.
ہم کافی عرصے سے اپنی نوکریاں دوسروں کو دینے کا سودا کرتے آئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم دوسرے ملکوں کی سرحدوں کا دفاع کرتے رہے ہیں اور اپنی سرحد کو کھلا چھوڑ رکھا ہے، کوئی بھی ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم میکسیکو کے ساتھ ملحق سرحد پر دیوار تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں، اس کی تعمیر جلد شروع کر دی جائے گی۔
انہوں نے اپنے خطاب کے دوران امریکی شہریوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ انہیں ہمیشہ ترجیح دیں گے۔
عالمی تعاون یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات اچھی چیز ہیں، یہ بہت اہم ہے، لیکن عالمی ترانے جیسی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی عالمی کرنسی یا عالمی پرچم ہے۔ یہ ریاست متحدہ ہائے امریکہ ہے جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں آپ کے ملک کا ترجمان ہوں۔
اپنے خطاب میں انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ میکسیکو کی جو اشیاء امریکہ درآمد کی جاتی ہیں اس پر 2% کا اضافی ٹیکس نافذ کیا جائے گا، اور اس طرح اس دیوار کی رقم کا بندوبست کیا جائے گا۔ دیوار کی تعمیر کی قیمت $21 ارب سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ادھر سرحدی حفاظت سے متعلق امریکی سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ کمپنیوں سے اس دیوار کی تعمیر کے ڈیزائن سے متعلق تجاویز مارچ کے پہلے ہفتے سے لینا شروع کر لے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم میں یہ عزم ظاہر کرتے آئے ہیں کہ اقتدار میں آ کر وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کریں گے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب پیرس کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے اپنے رد عمل میں کہا ہے،
میں
کبھی بھی موازنہ نہیں کروں گا، لیکن یہاں فرانس میں لوگوں کی بندوقوں تک رسائی نہیں ہے، یہاں آپ لوگوں کو کسی ہجوم پر فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ افسوس کہ دہشت گردی موجود ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے لڑنا ہے، لیکن اپنے اتحادیوں پر ذرا سی بھی بد اعتمادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں امریکہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس لیے امریکی صدر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی فرانس کے ساتھ ایسا مت کریں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں فرانس میں ہونے والے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ایک دوست پیرس جانا پسند کرتا تھا، لیکن اب اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے، پیرس اب پیرس نہیں رہا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ اب کچھ ذکر پاکستانی سیاست کا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے سابق مشیر داخلہ عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کی شمولیت پر اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عباس ناصر سے بات کی اور پوچھا کہ سیاستدان تو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، تو پھر عرفان اللہ مروت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کو اتنا حیران کن اور قابل مذمت کیوں سمجھا جا رہا ہے؟
دیکھیے، عرفان اللہ مروت اور پیپلز پارٹی ضیاء دور کے بعد شاید سب سے تاریک دور کی ہسٹری ہے۔ جب جام صادق علی وزیر اعلیٰ بنے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت کے برطرف ہونے کے بعد، اور انہوں نے پہلے تو کیئرٹیکر چیف منسٹر تھے اور اس کے بعد ان کو الیکشن میں بھی انہوں نے کچھ سیٹیں ویٹیں ادھر ادھر سے الائنس کر کے بنائی، اور اس کے بعد دا فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ واز ٹو کڈنیپ سم پی 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 ایم پی اے اور ان کو کواس کرا کے ان سے جام صادق کو ووٹ دلوایا۔ اس ساری ایکسرسائز میں عرفان اللہ مروت صاحب بالکل فرنٹ لائن میں تھے۔ اس کے بعد ایک پیریڈ آف جس میں ایکسٹورشن معصوم لوگوں کے ساتھ ہوا، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ٹارچر ہوا، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کی 2-3 چیدہ چیدہ کراچی کی رہنما خواتین رہنماؤں کو سی آئی اے سینٹر لے جایا گیا، جہاں عرفان اللہ مروت نے ایک جونیئر آفیسر کو شولڈر پروموٹ کر کے ڈی آئی جی سی آئی اے بنا دیا تھا۔ اور عرفان اللہ مروت اس وقت خود ایم پی اے بھی نہیں تھے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے ہوم منسٹر تھے، یعنی داخلہ امور کے مشیر تھے، اور سمجھ لیا کہ سندھ میں آئی جی کے اختیارات وہ ایکسرسائز کرتے تھے۔ اتنا ظلم و تشدد ہوا، بعد میں تو کسی اور کو اس کیس میں سزا ہوئی، لیکن میڈیا میں بہت یہ بھی اچھلا کہ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سپورٹر اور دوست تھیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، ریپ وکٹم کا نام لینا درست نہیں ہے، کہ ان کا ایک ریپ ہوا، اس کا بھی الزام لگا، لیکن وہ عدالت نے جن لوگوں کو سزا دی اس کا عرفان اللہ مروت سے تعلق نہیں تھا، لیکن ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عرفان اللہ مروت اور پیپلز پارٹی ایک ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی کی میجورٹی کو بائی فورس کنورٹ کیا گیا انٹو اے مائنورٹی, یعنی ان کی اکثریت تھی اسمبلی میں, اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اور جام صادق کو حکومت میں بٹھایا گیا. اس میں عرفان اللہ مروت کا رول پیش پیش تھا, اور اس زمانے میں اس قدر ظلم و تشدد ہوا کہ آپ یقین کیجئے صحافی تک محفوظ نہیں فیل کرتے تھے کراچی میں, کیونکہ ایک طرف جام صادق علی کے ایلائز ایم کیو ایم تھے جو اس وقت ان کا رویہ پولیٹکس میں اسٹریٹ پاور پہ زیادہ ریلائنٹ تھا اور پولیٹکس پہ کم, اور ان کی فرمائش ہر قسم کی کراچی میں پوری کرتے تھے عرفان اللہ مروت, اور ان پر بیش بہا الزامات. لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسے آدمی نے جس نے پیپلز پارٹی کی میجورٹی کو مائنورٹی کنورٹ کیا, اور نہ صرف دوسرے پریشر نہیں بلکہ ٹارچر کیا پیپلز پارٹی کے ورکرز کو انکلوڈنگ ویمن ورکرز کو, اس کو اس طرح سے پارٹی میں داخل ہونے پر ظاہری حیرت کا تو اظہار میں کروں گا, کیونکہ عرفان اللہ مروت کی ٹوٹل پولیٹیکل سٹینڈنگ میں, اگر آپ یہ بھی کہیں کہ الیکٹرل پولیٹکس میں اگلے سال الیکشن ہوں گے تو شاید اس کے لیے جوڑ توڑ ہو رہی, ان کی تو بمشکل تمام ایک اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ بنتی ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں ہے.
عباس صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے ابھی حال ہی میں نبیل گبول دوبارہ آئے ہیں پیپلز پارٹی میں, اور فیصل صالح حیات جو ہیں انہوں نے تو ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا پیٹریاٹ کے نام سے پیپلز پارٹی کا الگ دھڑا بنا لیا تھا. عرفان اللہ مروت کی شمولیت کو آپ ان لوگوں کی شمولیت سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ سیاست بڑی آج کل کی عجب ہے. اس وقت پیپلز پارٹی فار ایگزامپل فیصل صالح حیات کا آپ مثال لیجیے, اس وقت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کریڈیبل ایسے لوگوں کی جن کے اپنے 30-40 ہزار ووٹ ہوں حلقے میں اپنی ذات کے, ان کی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے الیکشنز میں پیپلز پارٹی پنجاب سے مور اور لیس وائپ آؤٹ ہو گئی. فیصل صالح حیات سدن پنجاب کے گدی نشین ہیں ایک بڑی درگاہ کے, اور ان کے اپنے 30-40 ہزار ووٹ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے وہاں تو یہ سمجھ میں آتا ہے, اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پیٹریٹس بنائی شیرپا صاحب کے ساتھ جب جنرل مشرف نے 2002 میں الیکشنز کرائے اور وہ پیپلز پارٹی کے مخالفوں میں چلے گئے, لیکن ان پہ یہ کبھی الزام نہیں تھا کہ انہوں نے کڈنیپ کیا پیپلز پارٹی والوں کو یا سی آئی اے سینٹر میں الٹا ٹانگ کے ان کو ٹارچر کیا یا ان پہ تشدد کیا کہ ہر قسم کی پولیٹیکل اپوزیشن کرنے کے وہ قابل نہ رہیں.
تو پیپلز پارٹی کے اندر اس فیصلے کے خلاف کیا کچھ کہا گیا ہے؟
دیکھیے آج ایک حیران کن بات ہوئی ہے کہ میں نے خبر یہ پڑھی کہ عرفان اللہ مروت صاحب نے ملاقات کی آصف زرداری صاحب سے بلاول ہاؤس میں, اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا, اور ابھی میں نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی دو صاحبزادیاں بختاور اور آصفہ دونوں نے ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں عرفان اللہ مروت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر تنقید بھی کی اور کہا ہے کہ ان کو نہیں شامل ہونا چاہیے. تو یا تو وہ لا علم ہے کہ ان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت آصف زرداری صاحب سے ملاقات کے نتیجے میں عمل میں آئی, اور یا یہ ایک منی ریبیلین ہے, کیونکہ خواتین جو پارٹی کے اندر ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح کے الزامات کا عرفان اللہ مروت صاحب کو سامنا رہا ہے, اس طرح کے الزامات کے سامنا کرنے والے کی پیپلز پارٹی میں, جس کی قائد عرصہ دراز یہ خاتون رہیں, ان کے لیے پیپلز پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے عرفان اللہ مروت کے لیے.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عباس ناصر. اب ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں چمن سمیت دیگر علاقوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر گزشتہ کئی روز سے بند ہے. سرحد کی بندش کی وجہ سے ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں اور عام لوگوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے افغانستان کے ساتھ 6 اضلاع کی سرحدیں لگتی ہیں. ان میں یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، نوشکی اور چاغی شامل ہیں. ان تمام اضلاع سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت ہوتی ہے, لیکن یہاں سے سب سے بڑی گزرگاہ قلعہ عبداللہ میں چمن کی ہے. گزشتہ 9 روز سے سرحد کی بندش کی وجہ سے چمن شہر میں افغانستان جانے والے لوگ کن مشکلات سے دوچار ہیں, ان کے بارے میں انجمن تاجران چمن کے صدر محمد صادق اچکزی کا کہنا ہے.
اتنا تکلیف تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا تکلیف دیکھا ہی نہیں تھا. بالکل یہاں پہ مرد، بوڑھے، عورتیں، بزرگ قطاروں کے سامنے اٹھلوں میں لے رہی ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہے. جو وہ خوراک کا انتظام ہے اس کا بندوبست نہیں ہے. جو پانی کی انتظام ہے اس کا بندوبست نہیں, یہاں پہ اچھے ہوٹل بھی نہیں ہے.
چمن کے راستے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار اور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے درمیان شاہراہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے. صادق چکزئی نے بتایا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیاں پسی ہیں جس سے تاجروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو یہاں کے مقامی تاجروں کا جو سانس ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے, اور ساتھ ہی ہمارے ٹرانسپورٹ زندگی کے ہر مکاتب فکر کے حضرات یہاں پہ متاثر ہو چکی ہے. لائنوں کے حساب سے سینکڑوں کی تعداد میں افغان ٹرانزٹ بند ہے.
صادق اچکزئی کا کہنا تھا کہ چمن سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ اجرت کی بنیاد پر کام کرنے کے لیے سرحد پار جاتی ہے, جو سرحد کی بندش کے باعث پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں.
جو محنت مزدوری کے لیے افغانستان جاتے تھے, وہاں کے ویش منڈیوں میں محنت کرتے تھے, وہ لوگ 20-25 ہزار قیمت میں جو پیدل جاتے آتے تھے وہ بالکل بند ہے.
سرحد کی بندش کی وجہ سے نہ صرف سرحدی علاقوں کے لوگوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے, بلکہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے سرحد کی بندش کو تاجروں, ٹرانسپورٹروں اور محنت مزدوری کرنے والوں کے معاشی قتل کے مترادف قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
پاکستان سپر لیگ میں آج دبئی میں دو میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں لاہور قلندرز کی ٹیم نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 156 رنز کا ہدف دیا ہے, جبکہ دوسرا میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ایک رن سے جیت کا سہرا فاسٹ بالر محمد سمیع کے سر جاتا ہے. انہوں نے آخری اوور میں کوئٹہ کو جیت کے لیے درکار 5 رنز نہیں بننے دیے.
تھنکنگ یہی تھی, مصباح سے مسلسل بات ہو رہی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 رن ہیں اور کوشش کریں گے اپنے پلان ایگزیکیوٹ کریں, باقی اگر بیٹسمین غلطی کرتا ہے یا انشاءاللہ اچھا ہوتا ہے, قسمت میں ہوا تو ہم ضرور جیتیں گے. ہارا ہوا میچ تھا, سب لڑکوں نے ایفرٹ دی اور کوشش یہی تھی کہ اسی طرح میچ میں کم بیک کریں.
آسٹریلیا نے انڈیا کو پونے میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 333 رنز سے شکست دے دی ہے. 441 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈیا کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں صرف 107 رنز ہی بنا سکی. آسٹریلوی بالر اسٹیو اوکیف نے میچ میں مجموعی طور پر 12 وکٹیں حاصل کی. ادھر ویلنگٹن میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا ون ڈے 159 رنز سے جیت لیا ہے. مطلوبہ ہدف 272 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 33 اوور میں 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سری لنکن کپتان اینجلو میتھیوز ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شامل نہیں ہوں گے. برطانوی ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ ڈیلرے بیچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں کینیڈین ٹاپ سیڈ میلوش راونچ سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. سیمی فائنل میں راونچ کا مقابلہ سابق یو ایس اوپن کے فاتح خوان مارٹن ڈیل پوٹرو سے ہے, جنہوں نے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے سیم کیوری کو شکست دی تھی. برازیلین فٹ بال لیجنڈ پیلے کے بیٹے نے منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ کے کیس میں 12 سال قید کی سزا کی مدت پوری کرنے کے لیے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ایڈنیو سینٹوس فٹ بال کلب کے سابق گول کیپر تھے. عدالت نے انہیں 33 سال قید کی سزا سنائی تھی, جس کے خلاف اپیل کے بعد یہ مدت کم کر کے 12 سال کر دی گئی ہے.
یہ تھیں سبناز. اسی کے ساتھ سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نازش ظفر.
شام کے مغربی شہر ہومس میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خودکش بمباروں کے حملے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ریاستی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار انڈونیشیا کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کام کرنے کے لیے جسے انہوں نے شرارت کا نام دیا صرف $90 کی رقم دی گئی۔ عراق کے شہر موصل میں جنگ کی رپورٹنگ کرنے والی ایک نمایاں خاتون صحافی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک عراقی چینل کے مطابق شفا گردی کو موصل کے مغربی حصے میں سرکاری فوج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی لڑائی کی کوریج کے دوران مارا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
دلی یونیورسٹی کے معروف رامجس کالج میں گزشتہ دنوں آر ایس ایس کی طلبہ شاخ اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد یعنی اے بی وی پی کے اعتراض کے بعد ایک سیمینار کو منسوخ کر دینا پڑا۔ اس سیمینار میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے اسکالر عمر خالد کو بھی بولنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اے بی وی پی کو عمر خالد کو بلائے جانے پر اعتراض تھا کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک ملک دشمن ایکٹیوسٹ ہیں۔ عمر خالد کو بستر کے قبائل پر بولنا تھا جو ان کی پی ایچ ڈی کا مضمون ہے۔ عمر خالد پر گزشتہ برس جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگانے کا الزام ہے۔ دلی پولیس نے اس پروگرام کے لیے کئی طلباء کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کی کئی یونیورسٹیز میں اے بی وی پی اور بائیں بازو سے وابستہ طلباء کے درمیان بالادستی کی کشمکش چل رہی ہے۔ اس کشمکش کا ایک اہم پہلو جارحانہ قوم پرستی ہے جس کا استعمال اے بی وی پی اپنے مخالفین کے خلاف کرتی ہے۔ جو ادارے اور طلباء ان کے نظریاتی دائرے میں نہیں ہیں اور ایک آزادانہ پوزیشن لے کر چل رہے ہیں، انہیں ملک دشمن، ماوادی اور جہادی جیسے نام دیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں جس طرح کا ماحول قائم ہوا ہے، اس میں کھلی بحث و مباحثے اور اظہار کی آزادی کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی دلی یونیورسٹی کے ایک دیگر کالج نے اے بی وی پی کی نوٹس کے بعد کالج میں ڈرامے کا ایک فیسٹیول منسوخ کر دیا۔ کچھ دنوں پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی ایک پروفیسر کو ایک پروگرام میں دعوت دینے کے لیے ایک دوسری یونیورسٹی کے کئی اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ داخلی امور کے جونیئر وزیر نے کل اپنی حکومت کے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے کیمپسز میں بقول ان کے ملک دشمن سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح کے بیانات سے نہ صرف جارحانہ قوم پرستی کو ہوا مل رہی ہے بلکہ یونیورسٹیز میں بحث و مباحثے کے کلچر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کشمیر، ماؤنواز تحریک اور مذہبی دہشت گردی جیسے اہم سوالوں پر کسی طرح کی بحث اور مباحثے اب خطرات سے خالی نہیں ہیں۔ یہ خطرناک لیکن غیر متوقع صورتحال نہیں ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی مذہبی قوم پرستی کی علمبردار ہیں۔ ان کا نظریہ اعتدال پسند سیاسی، سماجی اور ثقافتی نظریے سے متصادم ہے۔ اس وقت ملک میں جو ہو رہا ہے وہ دراصل دو سیاسی نظریوں کا ٹکراؤ ہے۔ بی جے پی جیسے جیسے مضبوط ہوگی، اس ٹکراؤ کا دائرہ اور بھی وسیع ہوگا۔ اگر وہ پانچ ریاستوں میں اس وقت جاری انتخابات میں فتحیاب ہوتی ہے تو قوم پرست طاقتیں اور بھی شدت سے اپنے مخالفین پر غالب آنے کی کوشش کریں گی، لیکن اگر وہ پنجاب اور اتر پردیش جیسی اہم ریاستوں میں شکست کھا گئی تو وہ سیاسی طور پر کافی کمزور ہوگی اور اس کا قوم پرستی کا نظریہ بھی پست ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
آج پاکستان کے شہر لاہور میں ادبی میلہ لاہور لٹری فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ اسی ماہ کے پہلے ہفتے میں کراچی میں بھی ایک بڑا تین روزہ میلہ کراچی لٹری فیسٹیول ہوا تھا، لیکن اس قسم کے میلوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک مخصوص طبقے تک ہی محدود ہیں یا پھر ان کا جو ہے وہ کوئی سماجی فائدہ بھی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ لاہور لٹری فیسٹیول کی خاص بات کیا تھی؟ جی سامعین، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر مجاہد مرزا سے ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے، شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیں، آپ کو آپ نے جس طرح پروگرام کے پہلے حصے میں کوئٹہ سے پاک افغان سرحد کی بندش پر رپورٹ سنی، اب لیے چلتے ہیں آپ کو پشاور۔ پاک افغان سرحد کی بندش سے جہاں دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں، وہاں دو دلہنوں کی رخصتی بھی رک گئی ہے، وہ کیسے؟ اس کے علاوہ متعدد خاندان اور ٹرک ڈرائیور سرحد کی بندش کی وجہ سے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تفصیل سنتے ہیں نامہ نگار عزیز اللہ خان سے۔
پشاور کے مضافات میں دو دلہنیں 8 روز سے اس انتظار میں ہیں کہ سرحد کھلے اور وہ اپنے پیا گھر سدھار جائیں۔ ایک ہفتے پہلے مہندی، نکاح اور دیگر رسومات یہاں ادا کر دی گئی تھیں، رخصتی صبح ہونی تھی، لیکن اچانک رات کو یہ خبر آئی کہ پاک افغان سرحد بند کر دی گئی ہے، جس وجہ سے دونوں دلہنوں کی رخصتی نہیں ہو سکی۔ قاری رضوان اللہ افغانستان میں مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ دلہن نے 8 روز سے اپنے روایتی لباس میں بیٹھی ہیں، لیکن ان کی رخصتی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ حکام نے سرحد کی بندش کا اچانک اعلان کر دیا ہے۔ قاری رضوان اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ہم 8 دنوں سے پریشان بیٹھے ہیں، ہم یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کسی کو کہہ دیں اور ہماری کوئی مدد کر دے۔ قاری رضوان اللہ کے 2 بھائیوں عابد اور انعام اللہ کی شادی یہاں پاکستان میں ان کے رشتہ داروں میں طے ہوئی تھی۔ دونوں دولہے افغانستان میں اپنی دلہنوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قاری رضوان اللہ نے بتایا کہ افغانستان میں ان کے شہر لغمان کے ایک دیہات میں بھی تمام تیاریاں مکمل تھیں، مکان کو سجایا گیا تھا، کارڈ بھی تقسیم ہو چکے تھے، لیکن ان کی ساری خوشی مکمل نہیں ہو سکی۔ کوئی 3 روز پہلے پاک افغان سرحد پر پہنچنے والی ایک دلہن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت افغانستان جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ ایک میت کو بھی افغانستان لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ پاک افغان سرحد کی بندش کو 8 روز ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں۔ فضل اللہ پاکستان میں 30 سال گزارنے کے بعد اب ہمیشہ کے لیے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ ان کے گھر کا سامان ایک افغانی بس پر لادا گیا ہے جس کا وہ روزانہ 3000 روپے کرایہ دیتے ہیں۔
راستے بند ہوا ہوا ہے اور 3000 روپے فی دن کا اس کو دے رہے ہیں کرایے کے علاوہ ٹرک والے کو۔
اور آپ خود بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں؟
خود ادھر ہی رہ رہے ہیں، ساتھ گائے بھی ہے ادھر بندھا ہوا ہے اور بچے کسی کا گھر بھیجا ہوا ہے، ادھر ایک دوست ہے اس کا گھر بھیجا ہوا ہے۔ بقایا سب لوگوں کی اس طرح مشکلات ہے، بہر دیکھو روڈوں پہ پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب پانی نہیں ہے اور کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے۔
سرحد کی دونوں جانب ہزاروں گاڑیاں اور ٹرک راستوں میں ہی رکے ہوئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑی مقدار میں سبزی خراب ہو گئی ہے اور ٹرک منڈی میں خالی کر دیے گئے ہیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور نور حسن نے بتایا کہ انہوں نے آلو اور پیاز تاجکستان کی سرحد تک لے جانا ہے، لیکن 1 ہفتے سے وہ یہاں بیٹھے ہیں، اب معلوم نہیں سرحد کب کھلتی ہے۔
منگ اس دل تخاری کو منگل ادا یو یو مال گاڑو والا لز دزر روپے دادا دلتا نقدی خپلی او خوڑی لز ر 5000 روپے۔
نور حسن کہہ رہے ہیں کہ ٹرک میں سامان لوڈ کرنے، مزدوروں کے اور اڈے کے کوئی 20000 روپے تو وہاں دے دیے جاتے ہیں اور پھر اپنا خرچہ علیحدہ ہوتا ہے، تو لگ بھگ ایک ٹرک ڈرائیور کو 30 سے 40000 روپے نقصان ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہ یہ سامان افغانستان لے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ان ٹرک ڈرائیوروں نے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی 8 روز سے یہاں پشاور کے رنگ روڈ، کارخانوں مارکیٹ اور کوہاٹ روڈ پر جگہ جگہ رکے ہوئے ہیں۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس سارا دن لوڈو کھیلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سامعین، بات ہو رہی تھی لاہور لٹری فیسٹیول کی۔ ڈاکٹر مجاہد مرزا جو ہیں وہ کراچی لٹری فیسٹیول کے علاوہ لاہور لٹری فیسٹیول میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، ابھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سربین میں خوش آمدید، یہ بتائیں کہ لاہور لٹری فیسٹیول کی خاص بات کیا تھی؟
ایسے ہے جی، لاہور لٹریری فیسٹیول اصول بنیادی طور پر 3 روز کے لیے تھا اور اسے الحمرا میں ہونا تھا، لیکن گزشتہ دنوں جو لاہور میں ایک خود کش دھماکہ ہوا اور دوسرا ایک دھماکہ اور طرح کا ہوا جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بہرحال اس میں بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے منتظمین کو ایک تو اس کا مقام تبدیل کرنا پڑا، زیادہ سیکیورٹی والے فیسلٹیز ہوٹل میں اسے لے جایا گیا اور 1 روز کے لیے کیا گیا 3 دن کے بجائے، اور ساتھ ہی جو تھا اس کا پروگرام مختصر کیا گیا۔ ظاہر ہے 1 دن کے لیے مختصر کرنا تھا تو پریزنس کم رہی، لیکن لوگ بہرحال اس میں آئے، تو خاص بات پہلی بات تو یہی رہی۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس میں ڈاکٹر ادیب رضوی جو معروف ڈاکٹر ہیں اور جو لوگوں کو مفت علاج کی سہولتیں دیتے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے، تو ان کا پروگرام بہت اچھا رہا، ان کے ساتھ بات ہوتی تھی۔ اس میں ایک چیز جو چبھی وہ یہ تھی کہ ادیب رضوی صاحب بنیادی طور پہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، بہت اچھے بولتے ہیں
جی،
لیکن ان کا انٹرویو انگریزی میں کیا گیا تو وہ ذرا جھینک رہے تھے، یا تو وہ لوگوں کو ان کی باتیں زیادہ سنائی نہیں دی، زیادہ جو ہے انٹرویور چھائے رہے، جو حمید ہارون تھے غالباً وہ ان کے تعارف کرواتے رہے, یہ بھی ایک طرح سے اچھی بات تھی کہ ان کا تعارف تفصیل سے بن گیا اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ ڈونیشن دیں اپنے اعضاء کی.
جی تو ڈاکٹر مجاہد مرزا صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے جو لٹری فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں یہ شرفا کا ایک نخرہ ہی ہے, وہی لوگ آتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں, کیا ایسا ہی ہے یا پھر ادبی میلوں کے اس رجحان سے معاشرے یا معاشرتی سوچ کو بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟
دیکھیے جی, کچھ تو درست ہے بات, آدھی درست ہے آدھی غلط ہے. جیسے مثال کے طور پہ کراچی لٹریری فیسٹیول تھا تو اس میں ہر طرح کے لوگ آئے تھے, اس میں ادیب ادبا بھی آئے تھے, عام لوگ بھی آئے تھے, ایسے لوگ بھی تھے جو چھوٹے بچوں کو لے کے آئے تھے سیر کرنے کے لیے آئے تھے. تو ایک طرح سے تو یہ اچھی بات ہے, لوگ انہوں نے یہ اردو لٹریری فیسٹیول نہیں تھا, یہ لٹریری فیسٹیول تھا جس میں تمام لٹریچر کا ایسا کیا جاتا ہے کہ اس میں لٹریچر کے علاوہ سیاست اور ثقافت پہ بھی بات ہوتی ہے, تو لوگ اس سے ظاہر سیکھتے ہیں. جیسے آج میں نے لاہور لٹریری فیسٹیول میں دیکھا کہ وہاں پہ عبداللہ حسین کا ناول جو ہے وہ ترجمہ کیا ہوا پڑا تھا, تو اور اس کے علاوہ خالد احمد ناول چاکی واڑہ میں وصال, اس کا ترجمہ لو ان چاکی واڑہ. تو جو ایک نسل جو انگریزی دان ہے, جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ اردو لٹریچر کو اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا کہ وہ اس کی اصل زبان میں, تو عبداللہ حسین اور خالد احمد سے وہ اس طرح کم از کم شناختہ ہو گئے, تو میرا خیال یہ پازیٹو پہلو ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ کہ ان میلوں میں لوگ صرف تماشائی بنے ہوتے ہیں یا پھر کتابیں بھی بکتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں؟
میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کراچی میں تو ایک طرح سے تماشائی بھی بہت تھے, لیکن تماشائی بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے ایک دلچسپی لیتے ہیں اس میں, اور یہاں پہ جو لوگ لاہور میں دیکھا کہ تماشے بالکل نہیں تھے, اس میں وہ لوگ تھے جو باقاعدہ سیمینار میں شرکت کر رہے تھے, کتابیں خرید رہے تھے. تو جیسے کراچی کی میں مثال دوں کہ کراچی میں ایک پرانی اداکارہ تھی پاکستان کی شبنم, انہوں نے آنا تھا تو وہ سارا پنڈال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا, اور میں نامعلوم شرمسار محسوس کر رہا تھا کہ میں کیوں سننے آیا, کیا سننے آیا ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے معروف لوگ مسعود اشرف صاحب اور بڑے بڑے شخصیات وہاں بیٹھے تھے. اس کا مجھے کہ لوگوں میں ایک فقدان ہے کہ انہیں دلچسپی کا سامان مہیا نہیں ہوتا, ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, تو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی بھی جینیو ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لٹریری فیسٹیول جو ہیں اس میں لٹریچر کے علاوہ سیاست اور ثقافت کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, اور ثقافت کے انگ دکھائے جاتے ہیں, تو لوگ اگر اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو اسے کچھ سیکھیں گے, کچھ ان کی انٹرٹینمنٹ ہوگی تو اچھا ہی ہوگا نا جناب.
جی ڈاکٹر مجاہد مرزا صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سامعین, ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے میچ میں, جہاں پہ اس وقت عبدالرشید شکور دبئی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. شکور صاحب, یہ بتائیں کہ کراچی کنگز نے لاہور قلندر کو زبردست دلچسپ مقابلے کے بعد ہرا دیا, کیا احوال ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اس میچ میں؟
جی بہت ہی زبردست عادل زبردست میچ رہا ہے یہاں پہ, اور جیسے جیسے اب یہ لیگ میچز اب اختتام کو پہنچ رہے ہیں, ان تمام ٹیموں کو جو کوالیفائی کرنا چاہ رہی ہیں پلے آف, ان کو پتا ہے ان میچوں کی کیا اہمیت ہے. تو لاہور نے 155 رنز کیے تھے, 6 کھلاڑی آؤٹ, اور ایک وقت ایسا تھا کہ 5 وکٹیں گر گئی تھیں 103 رنز پر کراچی کی, لیکن اس کے بعد پولارڈ نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی اور وہ آج کراچی کنگز کے لیے جاوید میعداد بن گئے. انہوں نے آخری گیند پہ بھی چھکا مارا اور اس سے پہلے پانچویں گیند پہ لگاتار گیندوں پر 14 رنز چاہیے تھے آخری اوور میں کراچی کو یہ میچ جیتنے کے لیے.
اچھا.
اور پولارڈ نے جو ہے وہ بازی پلٹ دی آج, تو بہت ہی زبردست طریقے سے کراچی کنگز نے یہ میچ جیتا ہے, اور اب جو پوزیشن ہے پوائنٹس ٹیبل پر وہ اس طرح ہے کہ کراچی اور لاہور کے 6 پوائنٹس ہیں, اور اب کل کراچی اور اسلام آباد کا میچ جو ہوگا آخری جو لیگ میچ ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم پلے آف کے لیے کوالیفائی کرتی ہے.
اچھا تو شکور صاحب, آپ نے آپ کے بقول کے پولارڈ جو ہیں وہ آج کراچی کنگز کے لیے جو ہیں وہ جاوید میعداد بن گئے تھے, یہ بتائیے کہ ابھی اس کے بعد جو دوسرا اسٹیج جو دوسرا ابھی آگے آئے گا, پی ایس ایل میں ایک اسٹیج ختم ہو جائے گا دوسرا آئے گا, تو اس میں کتنی ٹیمیں جو ہیں وہ کوالیفائی کریں گی, اور پھر اس کے بعد کیا سیمی فائنل کھیلے جائیں گے, کوارٹر فائنل ہوں گے, کیا ہوگا؟
नहीं आदिल, अब इसमें कल जैसे एक मैच बाकी है कल इस्लामाबाद और कराची का, अभी इस वक्त जो है मैच थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है जल्मी और क्वेटा के दरमियान। तो तीन टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए, तो लीग मैचेस जब कल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो तीन प्लेऑफ होंगे और वो प्लेऑफ में चार टीमें क्वालिफाई करती हैं और पहले प्लेऑफ में दो टीमें खेलेंगी, उसमें से जो टीम जीतेगी प्लेऑफ में वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और उसके बाद फिर जो दूसरा और तीसरा जो प्लेऑफ होगा उनमें से जो टीम होगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो इसमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल वाला स्टेज नहीं है, ये लीग के बाद जो है वो ये प्लेऑफ जिसको हम क्वालिफाइंग मैच कह सकते हैं वो होंगे।
अच्छा शगुर साहब, ये बताएं कि मुख्तसरन अगर ये बताइएगा हमें कि वहाँ पे रिस्पांस कैसा है, पाकिस्तानी भी आ रहे हैं बाकी लोग भी आ रहे हैं, मुख्तसरन बताइएगा।
जी मिला जुला रुझान है, जाहिर सी बात है कि यहाँ लोग जो है वो मुलाजमत वगैरह करते हैं तो वीकेंड पे लोग आ जाते हैं, रात के वक्त जो है वो तमाशा ही आ जाते हैं, लेकिन शारजा में क्राउड जो है वो दुबई की बनिस्बत काफी ज्यादा आया था और ज्यादा उसने एंजॉय किया वहाँ के मैचों।
अब्दुल रशीद शकूर दुबई से हमें तफसीलात फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन,
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
सामीन, आप बॉलीवुड राउंडअप का ट्रेल सुन रहे थे, तो अब मैं और आप में और बॉलीवुड राउंडअप में मज़ीद हायल नहीं होना चाहूँगा। वक्त हुआ चाहता है हफ्तावार बॉलीवुड राउंडअप का, तरतीब पेशकश नुसरत जहां।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
ये याद है आपको? जी हाँ, साबिक हसीना कायनात सुष्मिता सेन जो काफी अरसे से गायब हैं। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि ये आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। वेल, हम आपको बताते हैं कि सुष्मिता ने हाल ही में 65वें मिस यूनिवर्स को जज किया था और अब उनका कहना है कि वो बड़े पर्दे पर इस तरह वापसी करना चाहती हैं कि लोग कह उठें कि वाह क्या एंट्री है, मेरा मतलब है क्या कमबैक है।
तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
सुष्मिता की वापसी कब और कैसे होगी ये तो वही बता सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें। तो एक बार फिर हाजिर है आपकी अपनी नुसरत जहां बॉलीवुड राउंडअप में। आज सुनेगा कि अक्षय कुमार क्या कहते हैं जॉली एलएलबी की कामयाबी के बारे में, कंगना क्यों इम्प्रेस है शाहिद और सैफ से, और अर्जुन रामपाल आ रहे हैं आँखों के साथ। मेरा मतलब है इस फिल्म के सीक्वल के साथ।
बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
आखिर यानी अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी हिट रही, इससे पहले उनकी फिल्म रुस्तम ने भी अच्छा बिजनेस किया था।
ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा।
अक्षय जी, लगता है आपने ऑडियंस की नब्ज पकड़ ली है।
ये गलत है, कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता, अपनी पकड़ लो बहुत बड़ी बात है। नशे वैसे देखिए ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है, 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है। फिर आपका हार्डवर्क जो है थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है, आपका नस किसी के नस पकड़ने से कुछ नहीं होता।
बेताबियां हैं, छाई है मदहोशियां।
अक्षय से याद आया कि उनकी फिल्म आंखों का सीक्वल भी तैयार हो रहा है, जिसमें अर्जुन रामपाल एक लीड रोल करने वाले हैं। तो अर्जुन साहब, क्या अक्षय कुमार भी फिल्म का हिस्सा होंगे?
नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें होगा, क्योंकि अक्षय इज बिजी विद हिज डेट्स। वी रियली वांटेड हिम इन द फिल्म और आई रियली लाइक अक्षय। उनकी जो जॉली LLB भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, एंड ही इज रियली रियली ग्रोन सो मच एज एन एक्टर, एंड इट वुड हैव बीन लवली टू हैव हिम, बट वो बिजी है।
Keep the talking, talk, talk, talk.
सैफ, शाहिद और कंगना की फिल्म रंगून रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज से पहले कंगना और शाहिद के दरमियान एक कोल्ड वॉर की खबरें भी गर्दिश कर रही थीं। लेकिन कंगना का कहना है उनके और शाहिद के दरमियान है ऑल इज वेल। तो कंगना, कैसा रहा तजुर्बा?
मेरे लिए शाहिद और सैफ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं सैफ की जो उन्होंने ओमकारा में काम किया है उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हैदर के बाद जब मैंने शाहिद का काम देखा तो मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस हो गई, बहुत प्रभावित हो गई मैं उनके काम से। तो ऐसे कलाकारों के साथ काम करना बहुत ही मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है।
इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार।
ये वो हैं जिनके इश्क विश्क के चर्चे बॉलीवुड में जोरों पर रहे, जिनकी अपनी जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी, और जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है। जी हाँ, ये है शाहिद कपूर।
मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर।
अदाकार पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर की मम्मी पापा उस वक्त अलहदा हो गए थे जब शाहिद सिर्फ 3 साल के थे।
मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है, दिल धड़के दिल दिल धड़के दो धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है।
शाहिद अपनी मम्मी के साथ रहे और उनके पापा मुंबई में अपना एक्टिंग करियर बनाने चले गए। 10 साल की उम्र में शाहिद अपनी माँ के साथ मुंबई चले आए। अब चूंकि डांस का शौक था तो श्रमक डावर की क्लासेस ज्वाइन की।
आजा, आजा, दिल निछोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले,
इनिशियल पीरियड में कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर आए। शाहिद ने फिल्म इश्क इश्क के साथ बॉलीवुड में एज हीरो एंट्री ली। फिल्म कामयाब रही और शाहिद का करियर आगे बढ़ा। शाहिद ने सूरज बरजातिया की फिल्म विवाह से पहले कई फिल्मों में लीड रोल किया।
कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी।
शाहिद कपूर के करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने लगी। उन्होंने दिल मांगे मोर, शिखर और फिदा जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी नाकाम फिल्मों में भी शाहिद की अदाकारी और सलाहियतों की तारीफ की जाती रही।
आई थिंक एक चीज में मैं थोड़ा अनलकी हूँ कि मेरी फिल्म नहीं चली है, और एक चीज में मैं बहुत लकी हूँ कि ऑडियंस का प्यार हमेशा मिला है। थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे, ऑडियंस इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस।
शाहिद की नाकामी की एक वजह अदाकारा करीना कपूर के साथ उनका ब्रेकअप भी बताया जाता है। करीना और शाहिद की दोस्ती फिल्म फिदा के दौरान शुरू हुई थी, और इन दोनों ने कभी भी अपना रिश्ता छुपाने की कोशिश नहीं की। ये रिश्ता उनकी फिल्म जब वी मेट पर आकर खत्म हुआ, जो एक कामयाब फिल्म थी। उसी दौरान एक इंटरव्यू में शाहिद ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया था।
पहले मैं शायद क्लियरली कहता नहीं था, अब मैं कह रहा हूं दैट आई हैव बीन सिंगल एंड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, और अगर इफ आई लाइक अ गर्ल नाउ मे बी देन आई विल सेटल डाउन वंस एंड फॉर ऑल, अदरवाइज टू टायरिंग यार, यू नो, दिल टूटे और प्यार हो और आदमी रोए और फिर डिप्रेशन में जाए, क्यों ये सब करे अपने साथ।
और आखिरकार मीरा के रूप में शाहिद को वो लड़की मिल ही गई।
और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए, और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए।
लेकिन जब भी मैट ने जहां शाहिद के करियर को एक नई जान दी, वहीं शाहिद की सलाहियतें हर फिल्म के साथ बेहतर से बेहतर होती चली गईं। उन्होंने फिल्म साज विशाल भारद्वाज के साथ कमीने और हैदर जैसी फिल्में की, जिसमें शाहिद की अदाकारी को क्रिटिकली अक्लेम किया गया।
दोनों बहुत अलग है, सिर्फ इतना पता है कि उनके साथ फिल्म करो तो कमर कसनी पड़ती है और प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, और रेस्ट अश्योर्ड आपको ऐसा परफॉर्मेंस देने का मौका वो देते हैं जो ऑडियंस को याद रहे, वो अपॉर्चुनिटी वो आपको देते हैं, फिर आप उसमें निखरते हो नहीं निखरते हो वो फिर आपको।
शाहिद ने 2015 में दिल्ली की मीरा राजपूत से शादी की, मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। तो शाहिद, आपकी बेटी मीशा के आने के बाद क्या आप में कोई तब्दीली आई है?
डेफिनेटली मेरे अंदर कुछ बदलाव आए होंगे और वो शायद आगे के सालों में झलकेंगे, बट अभी मैं उनको महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं सिर्फ उनको फील कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुझे कैसे फील करना चाहिए। अभी आई फील वेरी हैप्पी, आई हैव चेंज्ड डायपर्स, आई हैव फेड माय बेबी, आई हैव पुट हर टू स्लीप, आई हैव डन एवरीथिंग दैट अ हस्बैंड एंड अ फादर कैन डू।
मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी।
सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार।
विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद की फिल्म रंगून इसी हफ्ते रिलीज हुई है, जिसमें उनकी साबिक गर्लफ्रेंड करीना कपूर के शौहर सैफ अली खान भी हैं। तो शाहिद, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में?
आई थिंक बहुत डार्क नहीं है जिस तरह की फिल्में पहले विशाल सर ने बनाई हैं, हैदर, कमीने, ऐसी कुछ फिल्में हैं जो कुछ ऑडियंसेस को ऐसा लगता है कि बहुत डार्क है, तो ये उस तरह की फिल्म नहीं है। डेफिनेटली इंटेंसिटी है फिल्म के अंदर और फिल्म के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन एंटरटेनिंग फिल्म है, एक्शन है फिल्म के अंदर, काफी सारा रोमांस है, कॉमेडी भी है, सो ये काफी एक्सेसिबल फिल्म है, मुझे लगता है कि पूरी फैमिली के लिए है, पूरी फैमिली देख सकती है।
तुम्हें पता है ऊपर वाला खूबसूरत लड़कियों को इतना बेवकूफ क्यों बनाता है?
क्यों?
खूबसूरत यूं कि तुम जैसे लोग उससे मोहब्बत कर सके,
और बेवकूफ
कि वो तुम जैसों से मोहब्बत कर सके।
ये इश्क है, ये इश्क है।
अब बात रंगून की हो रही है तो क्यों ना हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से पूछ ले कि ये फिल्म कैसी है।
रंगून फिल्म में इतना कुछ कहने को है सेकंड हाफ में, शायद उसके साथ वो न्याय नहीं कर पाए हैं विशाल भारद्वाज। इसमें विशाल भारद्वाज की कमी से ज्यादा मुझे राइटिंग में लगी, यानी फर्स्ट हाफ में मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत कुछ होने की वजह से थोड़ा निराशाजनक भी लगी। परफॉर्मेंसेस में इसका अगर हीरो कहा जाए तो कंगना रनौत है, कहानी उन्हीं पर आधारित है और उनके इर्द गिर्द ही सारे कैरेक्टर्स घूमते हैं, और कंगना ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा है।
आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है।
अच्छी थी, लाइक स्टार्टिंग बोरिंग था बट मिडिल हाफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंड वाज गुड।
कंगना का एक्शन बहुत अच्छा लगा, द लुक व्हाट शी इज कैरिंग दैट वाज वेरी नाइस।
विशाल भारद्वाज ने कास्टिंग बहुत अच्छी की है और सब लोगों ने बहुत अच्छा निभाया है।
सैफ अली खान ज्यादा लास्ट में बहुत मजा आ गया, दिल खुश कर दिया बंदे ने।
सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई और दिलचस्प खबरों के साथ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
ये इश्क है,
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
आपने बॉलीवुड राउंडअप सुना और यकीनन इंजॉय भी किया होगा। ये पेश कर रही थी नुसरत जहां। अगर आप बॉलीवुड राउंडअप और इसके अलावा बॉलीवुड की मज़ीद खबरें और मजामीन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आइए। इसी के साथ सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थी अंबर खैरी, प्रोड्यूसर थे अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डेरिक क्लार्क, इस्लामाबाद में इसरारुल हक। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ नाज़िश ज़फ़र।
سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، جو دونوں ممالک میں لمبے عرصے سے جاری تناؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ کسی سعودی وزیر کا عراق کا 2003 کے بعد پہلا دورہ ہے۔ عراق کے شہر موصل میں جنگ کی رپورٹنگ کرنے والی ایک خاتون صحافی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک عراقی چینل کے مطابق شفا گردی کو موصل کے مغربی حصے میں سرکاری فوج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی لڑائی کی کوریج کے دوران مارا گیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار انڈونیشیا کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کام کرنے کے لیے، جسے انہوں نے شرارت کا نام دیا، صرف $90 کی رقم دی گئی۔ شام کے مغربی شہر ہومس میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خودکش بمباروں کے حملے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔